السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے اور جناب جامعہ کے جو فاروق صاحب ہیں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو ٹاپک آج کے حوالے سے دیا گیا تھا اس کی ضخامت خاصی ہے, اور جو وقت اب مجھے دیا جا رہا ہے اس میں کچھ مشکلات ہیں, تو ممکن ہے کہ کچھ باتیں ابہام پیدا کر دیں یا تشنا رہ جائیں, تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات اٹھیں وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر کے مجھ تک پہنچا دیں, تو انشاءاللہ جیسے جیسے اس میں پھر وقت بچے گا, اگر پروگرام کے بعد کوئی صاحب رک جائیں کوئی بھی سوالات ان کے جو ابہام سے یا شبہات سے متعلق ہوں تو پھر ہم اس میں بات کر لیں. موضوع آج کا ضخامت اس لیے رکھتا ہے کہ یہ ایک اختلافی موضوع ہے, عید میلاد النبی کے حوالے سے کچھ بات کرنے کے لیے کہا گیا. ویسے تو میرے لیے آسانی میرے محترم بھائی نے ابھی پیدا کر دی اس بارے میں کچھ اشارہ کر کے. بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ بات کو شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور یہاں حاضرین میں سے ہم سب کو چیزوں کی حقیقت ویسے ہی دکھا دے جیسے کہ حقیقت میں وہ ہیں, اور حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور میرے لیے آج اس معاملے میں آسانی پیدا فرمائے. اس مضمون کو میں نے کچھ حصوں میں بانٹا ہے, یہ میں فاروق بھائی سے گزارش کروں گا کہ اگر یہ بورڈ پر ٹاپک لکھ لیں تو ذرا آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في سورة النساء يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. آج ربیع الاول کے اختتامی دنوں میں سے 26 ربیع الاول اور 1428 ہجری چل رہی ہے. پہلے ہم مروجہ جو طریقہ کار ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس وقت کیا ہو رہا ہے. اس زمین مروجہ طریقہ کار میں سب سے اہم میلاد کے جلسے اور جلوس ہیں, جو آپ کو 12 ربیع الاول کے دن ایک احتجاجی چھٹی مناتے ہوئے اور مختلف رنگ و روپ میں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر ساتھ ہی ساتھ اہالیان جلوس پر پھولوں کی پھلوں سے مطلب کھانے پینے کی اشیاء کی اور ارغ پاچی وغیرہ ہو رہی ہوتی. اسی طرح نذرانہ عقیدت کے طور پر نعت و سلام کی محفلیں بھی ہوتی ہیں, اور انہی جلوسوں میں ٹرکوں پر یا اپنی اور سواریوں پر بڑے بڑے اسپیکر لگا کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں. اب ان قصیدوں کی علمی کیفیت کیا ہوتی ہے اس پر ہم انشاءاللہ بھی بعد میں گفتگو کریں. اسپیکر کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے, جس تقریرت کی تقاریر کے لیے لازم سمجھا جاتا ہے کہ جناب کسی بھی جگہ پر ہو وہ اسپیکر لازمی ہوگا, اور خواہ 20-25-50-100 افراد ہی ہوں لیکن اسپیکر کا انتظام اتنا ہونا چاہیے کہ پورے محلے میں آواز جائے. دودھ پانی اور شربت کی سبیل نما انتظامات بھی ہوتے ہیں. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیت اللہ کے ماڈل بھی بنائے جاتے ہیں, اور ان کو مختلف چوکوں میں اور سڑکوں اور شاہراہوں پر لگا دیا جاتا ہے, اور اس کے فیض اور تبرکات کا ایک سلسلہ جو ہوتا ہے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی طرح بچوں کی یا اور دیگر تفریحات بھی اس ضمن میں شامل ہو جاتی ہیں. پہاڑوں, نہروں, ندی نالوں اور گاؤں دیہاتوں کی تصویریں اور ان کے بھی ماڈلز بنا لیے جاتے ہیں. اور خصوصاً ابھی میرا اسی مہینے ربیع الاول میں پنجاب جانا ہوا تھا تو وہاں تو یہ چیزیں زیادہ میں نے دیکھی تھی یہاں کے مقابلے. پھر سڑکوں پر مختلف بینر لگائے جاتے ہیں جن پر احادیث اور جذباتی نعرے درج ہوتے ہیں. آپ نے بھی عموماً دیکھا ہوگا کہ لگانے کے بعد اتارنے کا سلسلہ آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا. وہ پہلے گرد آلود ہوں گے اور پھر آہستہ آہستہ پھٹنا شروع ہو جائیں گے اور پھر جانے کس روز کسی گاڑی کے نیچے معاذ اللہ آ رہے ہوں اور اس طرح سے ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے. اسی طرح رنگین کمکمے, بلب اور رنگین قسم کی جھنڈیوں سے بھی ہم شاہراہوں کو اپنی سجا دیتے ہیں اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ ہماری شاہراہیں 12 ربیع الاول کے لیے امتزاج جو ہے وہ پیدا کریں. نقش نالین مبارک کے طور پر ایک نشانی جو ہم نے بنائی ہوئی ہے اس کے بینرز ہیں, پوسٹرز ہیں اور اب تو مختلف بیجز ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہم اپنے کپڑوں پر چسپا کر لیتے ہیں. اور اگر واقعی وہ نقش نالین مبارک ہے جس کے بارے میں تشبیہ دی جاتی ہے تو ہم اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا پھر اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں. پھر فرقے بازی کو ہوا دیتے ہوئے امام نما پگڑیاں ہوتی ہیں جو رنگین ہوتی ہیں مختلف, جو اپنی اپنی کمیونٹی اور فرقوں کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں. اور اب ایک نئی بات اس سال سے دیکھنے میں آئی کہ وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے بتوں کو توڑا, تصویروں کو ناپسند کیا, اب عربستان میں اونٹوں اور ان کے سواروں کی تصویروں کے بھی ماڈلز بنانے شروع کر دیے گئے ہیں اور بڑی بڑی شاہراہوں پہ لگ گئے ہیں. اس بار سے یہ بھی شروع ہو گیا. تو یہ چند معاملات ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اچھا, اس کے کرنے کا جو دعویٰ ہے وہ اور اس کی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ صاحب محبت اس کی وجہ ہے. اور محبت اور ذکر سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ہی ساتھ پیدائش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا اظہار کرنا مقصود ہے. اور جو نہ کرے اس کے لیے مختلف قسم کے القابات اور دین سے خارج تک کے فتوے جاری کیے جاتے ہیں. پھر قائلین کے اس سلسلے میں کچھ دعوے ہیں. ان دعووں کی ڈیٹیل میں جانا اس مختصر وقت میں ممکن نہیں, لیکن وہ موجود ہیں. اگر کسی کو تشویش ہو تو وہ اس پہ بات ہو سکتی ہے. اس میں میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ متقدمین میں شامل ہیں, ان متقدمین میں کہ جو اس میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دلائل تلاش کرتے ہیں. یہ 10ویں صدی کے علماء میں سے ہیں اور انہوں نے یہ دیکھا کہ عوام اور حکام میلاد سے جذباتی قسم کی کیفیت رکھتے ہیں اور زیادہ تر رجحان اس طرف ہے. تو انہوں نے باقاعدہ ان کا کال ہے کہ میں نے چاہا کہ میں تلاش کروں کوئی شبہ جس سے کہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش مل جائے. اور سب سے پہلے جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے اس کام کے لیے وہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کے شبہات, جن کی تعداد جو ہے وہ کل 4 شبہات ہیں جس میں 3 احادیث کا ذکر کیا جاتا ہے. اور اس کے رد میں بے شمار پھر علماء کرام نے ان کی دلیلیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں. اور وہ 4 12 شبہات. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے عید میلاد النبی کی مختصرا تاریخی حیثیت رکھوں کہ اس کی ابتدا دراصل کیسے ہوئی. حوالہ اس میں آپ کو دے رہا ہوں تاریخ ابن خلقان کا, صفحہ نمبر ہے 274 اور جلد ہے 100, تیسری جلد کا 274 نمبر صفحہ. اس میں لکھا ہے کہ اس کا آغاز ملک المعظم کوکبوری نے کیا تھا جو 586 ہجری میں شہر اربل کا گورنر مقرر ہوا اور 604 ہجری میں اس نے محفل میلاد شروع کر دی. اچھا جب ارد گرد والوں کو اس کی خبر ہوئی تو ارد گرد میں اس کے بغداد ہے، موصل ہے، جزیرہ سجاوند ہے اور دیگر جو بلاد عجم کے جو شہر ہیں، وہاں سے پھر گویے، شاعر، وائز، بادشاہ کے نذرانے اور دیگر تحفے تحائف حاصل کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے آلات موسیقی لے کر محرم ہی کے مہینے سے شہر اربل کی طرف روانہ ہو جاتے تھے. اور بادشاہ نے یہ کیا تھا کہ قلعے کے نزدیک ایک ناچگر بنایا تھا، اسی ناچگر میں مختلف خیمے لگے ہوئے ہوتے تھے اور ان خیموں میں یہ آنے والے قافلوں کو ٹھہرا دیا جاتا، اور جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا تو یہ محفلیں منعقد ہوتی، کہیں وہ ناچ گانا ہو رہا ہے، کہیں قصیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا جا رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے. اور اسی ابن خلقان میں لکھا ہوا ہے کہ شاہ اربل خود ان خیموں میں آتا، گانا سنتا اور اکثر ان کے ساتھ رقص بھی کرتا. اس طرح اس بادشاہ نے یہ جو رسم تھی وہ شروع کی. اس کی دوسری دلیل خود امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب اس محفل میلاد کا چرچا بڑھا تو کمزور ایمان والے خوشامدی اکٹھے ہو گئے، اور اس وقت کا ایک مشہور عالم دین جس کا نام ہے ابن دہیا، جو خراسان جا رہا تھا اربل شہر سے گزرا، تو جب اسے معلوم ہوا کہ یہاں کے بادشاہ نے ایک ایجاد کیے، یہاں پر لفظ ایجاد پر زور دیا، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لفظ ایجاد استعمال کرتے ہیں کہ ایک رسم ایجاد کی ہے یہاں کے بادشاہ نے، تو جس سے اسے انتہائی رغبت ہے، تو اب ابن دہیا نے سوچا کہ میں اس کا قرب حاصل کروں. تو اس نے کیا کیا کہ اس رسم کی تائید میں ایک رسالہ نکالا، اس رسالے کا نام ہے التنویر فی سراج المنی، التنویر فی سراج المنی، اور یہ دربار اربل میں جا کر اس نے پڑھا، اور جب پڑھا تو اس کو شاہ اربل نے خوش ہو کر 1000 اشرفیوں کا انعام دیا. پھر اسی طرح منہاج القرآن، آپ اس ادارے سے بھی واقف ہیں، اس کے سرپرست اعلیٰ سے بھی واقف ہیں، منہاج القرآن سپٹمبر 1991 کے صفحہ نمبر 19 پر اسی رسم کے ابتدا ہونے، اس رسم کے شروع ہونے کے بارے میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ شہنشاہان دنیا میں سب سے پہلے اربل بادشاہ نے میلاد شریف منانے کا اہتمام کیا، وہ بزرگ اور تقی حکمرانوں میں سے تھا. اب یہ تھوڑا سا فرق، تاریخ کی کتابوں میں اسے کچھ اور لکھا ہے اور منہاج القرآن میں لکھا ہے کہ وہ بزرگ اور تقی حکمرانوں میں سے تھا. شیخ ابن دہیا نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ایک رسالہ لکھ کر بادشاہ کو پیش کیا، تو اسے بادشاہ نے 1000 دینار کا انعام دیا. بس یہ فرق ہے کہ یہاں دینار ہے وہاں اشرفی تھا. اور ایک شخص نے ایک دفعہ شاہ اربل کے پاس محفل میلاد کے دسترخوان پر شرکت کی، تو اس نے اس کا جو حال لکھا ہے وہ ذرا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ لکھا ہے کہ اس دسترخوان پر 5000 بھنے ہوئے بکرے، 10000 مرغیاں، 100000 نان، 100000 کھانے سے بھرے ہوئے مٹی کے پیالے اور 30000 مٹھائی کی تشتریاں تھیں، اور بادشاہ ہر سال 30,00,000 دینار میلاد پر خرچ کیا کرتا. یہ تین حوالے صاحب تاریخ کے حوالے سے میں نے دیے، جس میں سے دو جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے کہ ایک تو تاریخ کا ہے اور دو ان اکابرین کے ہیں جو خود یہ جانتے ہیں کہ یہ رسم جو ہے 604 ہجری میں شروع ہوئی. اب میں تاریخ کے حوالوں کو چھوڑتے ہوئے پاکستان میں کیسے یہ شروع ہوا اور بر صغیر پاک و ہند میں کیا معاملہ ہوا اس کا تھوڑا سا آپ کے سامنے منظرنامہ پیش کروں. دیکھیں ہندوستان میں جب یہ بر صغیر ایک ہی تھا تو جو ہمارے مسلمانوں کے رہنے کا انداز تھا وہ بھی یہ نہیں تھا جو آج ہے جس کو ہم آزادی سے محفوظ کرتے ہیں. ہندوستان میں اس رسم کو 12 وفات کے نام سے مانا جاتا ہے. اچھا بارہ وفات اس لیے کہا جاتا تھا کہ زیادہ گمان اس خطے کے علماء کرام میں سے یہی نکلا ہے، یا یہ یوں کہہ لیں کہ عوام الناس میں یہ زیادہ مشہور رہا ہے کہ بارہ ربیع الاول کو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور بارہ ہی ربیع الاول کو آپ وفات پا گئے. تو سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کتاب ہے جس کا مقدمہ لکھا ہے عبدالحکیم شرف قادری جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بارہ وفات کے نام سے ایک رسم کو مانا جاتا تھا، اور حضرت علامہ توکلی کی کوششوں کے نتیجے میں گورنمنٹ گزٹ کے اندر ترمیم ہوئی اور اسے عید میلاد النبی کہا گیا. تو یہ تو عید میلاد النبی کا جو لفظ آیا وہ یہاں سے آیا کہ علامہ توکلی جو ہے ان کی کوششوں سے اسے عید میلاد النبی کہا گیا. اب میں پاکستان جو ہمارا اب آزاد ہو گیا اور الگ خطہ ہے تو اس کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ ہمارے خطے میں یہ رسم کیسے شروع ہوئی. میں آپ کو روزنامہ مشرق 21 ربیع الاول 1404 ہجری بمطابق 26 جنوری 1984 یہ ایڈیشن ایک نکلا تھا روزنامہ مشرق کا، اس میں یہ پوری تاریخ آئی، اس کے حوالے سے مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آزادی سے پیشتر ہندوستان میں حکومت برطانیہ میں ہندوؤں کے جو بھی دن منائے جاتے تھے ان کے ساتھ ساتھ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منایا جاتا تھا، اور اس کے لیے بڑا اہتمام اور بڑی کاروائیاں ہوتی تھی، تزئین و آرائش کی جاتی تھی، اور اس روز کی اہمیت کو تھوڑا سا اجاگر کرنے کے لیے آپ نے شاید آج بھی کچھ لوگوں کے منہ سے سنا ہو کہ اسے بڑا دن کہا جاتا تھا. اب وہ گھنٹوں کے حساب سے تو یقیناً بڑا نہیں ہو سکتا، تو وہی 24 گھنٹوں کا دن ہوگا، لیکن اسے بڑا دن ممتاز کرنے کے لیے اس کا نام رکھ دیا گیا تھا کہ 25 دسمبر جو ہے یہ بڑے دن کی چھٹی ہے جی. اور اس دور میں 15 چھٹیاں دی جاتی تھی، اور ان چھٹیوں میں کارخانے، مدرسے اور اس طرح کے تمام جتنے بھی دفاتر ہیں وہ بند ہو جاتے تھے، اور 15 کی چھٹیاں ہوتی تھی بڑے دن کی. یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ہم آزاد تو کال نہیں تھے. اس کے بعد اس خطے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش اور وفات 12 ربیع الاول سمجھا جاتا تھا، اور اس مقدس دن کو لوگ 12 وفات کے نام سے یاد کرتے ہیں. آزادی سے پہلے اس دن کے تقدس کو اجاگر کرنے کے لیے سب سے پہلے 1933 میں لاہور کے مسلمانوں نے جلوس نکالنے کا فیصلہ کیا کہ جب سب کا جلوس نکلتا ہے، عیسائی اپنا جلوس نکالتے ہیں، ہندو اپنا جلوس نکال رہے ہیں، سکھ اپنا جلوس نکالتے ہیں اپنی مختلف تقریبات کے موقع پر، تو مسلمان آخر کیوں اپنا جلوس نہیں نکالا کرتے. تو سب سے پہلے 1933 میں انہوں نے اس بات کے لیے ایک میٹنگ، اور وہ میٹنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ کانگریس اپنے جو جلسے ہوتی تھی، جو اپنے اندرونی معاملات طے کرنے کے لیے جو معاملات طے کیا کرتی تھی، وہ موچی گیٹ، موچی دروازہ لاہور پر اس کا احاطہ ہوتا تھا، وہاں کرتی تھی. اور اس کے مقابلے میں کانگریس اپنے اجتماعات موری دروازہ پہ کیا کرتی تھی، اور موچی دروازے پر مسلمان اپنے اجتماعات کیا کرتے تھے اور فیصلے کیا کرتے تھے. تو موچی دروازے کو اس سلسلے میں سب سے بڑی اہمیت حاصل ہے کہ سن 1933 میں جو پہلا جلوس اس خطے سے نکلا وہ وہیں سے نکلا، اور پھر وہ جلوس رات کو 1 بادشاہی مسجد جو لاہور کی وہاں جا کر ختم ہو گیا مختلف راستوں سے گزرتا ہوا. یہ سلسلہ 1940 تک قائم رہا، پھر اس کے بعد یہ جلوس نکلنے کا سلسلہ بند ہو گیا. تو یہ ہمارے ملک میں اگر دیکھا جائے تو اس کی ابتدا اس طرح سے ہو. اب آئیے اس کی علمی پہلو کی طرف کہ اس میں کہاں کہاں، کیسے کیسے، کس کس طرح اختلافات ہو سکتے ہیں اور کیے جا سکتے ہیں، اور درست راستہ کیا ہے. سب سے پہلا اختلاف پیدا ہوتا ہے لفظ عید پر. آپ سبھی جانتے ہیں عید عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کے لغوی معنی ہیں بار بار آنا، کسی چیز کا جو چیز بار بار آتی ہے اس کو عید کہا جاتا ہے، اور اصطلاحاً اسے جشن یا خوشی کے دن کے طور پہ بھی کہا جاتا ہے. دین اسلام مسلمانوں کو صرف دو ہی عیدین کی اجازت دیتا ہے، مذہبی تہوار جو کہلاتے ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ. لیکن یہ لفظ عید اور بھی معنوں میں ہمارے ارد گرد موجود ہے، وہ کیا ہے وہ دیکھیے. ایک مشہور ہے عید نوروز، یہ ایرانی تہوار ہے، اور جب سال ایران کا سال شروع ہوتا ہے تو جو پہلا دن ہے اس دن وہ جشن مناتے ہیں، اور اس جشن کو عید نوروز کہتے ہیں. یہ ایران کی جو پرانی سلطنت تھی وہیں سے یہ سلسلے چلے آ رہے ہیں. پھر عید غدیر ہے. اہل تشیع حضرات 18 ذی الحج کو مناتے ہیں، اور اس کی روایت وہ انہی کی ایک روایت ہے جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام ہے، گاؤں ہے ایک خمے غدیر یا خیمے غدیر، اس میں حجت الوداع سے واپسی پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو وہ حدیث کنتو مولاہ فعلی مولاہ، یہ جس کی روح سے اپنا خلیفہ نومینیٹ کیا تھا اس کو وہ اس لیے 18 ذی الحج کو اہل تشیع حضرات عید غدیر کے نام سے مناتے ہیں. ایک ہے جناب عید شجاع، وہ بھی ہمارے ہاں منائی جاتی ہے لیکن اس کی اتنی پبلسٹی نہیں ہوتی. عید شجاع دراصل اس کے نام پر ہے، شاید آپ کے نام ذہنوں میں تازہ ہو جائے، ابو لولو فیروز شجاع. یہ وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں ہمارے خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حضرت عمر خلیفہ سوری ٹھیک ہے جی، دوئے میں اس کو کر لیتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ تھے، اسی کو ثانی بھی کہا جاتا ہے. اور اچھا نہیں میرا اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اور اس کے لیے وہ 9 ربیع الاول کو مناتے ہیں عید شجاع کے نام. تو یہ وہ ہے جناب والا جو عید کے الفاظ ہمارے ہاں استعمال ہو رہے ہیں. اب اس میں ایک لفظ عید میلاد النبی ایڈ ہو گیا. اچھا اگر اختلاف کا معاملہ دیکھیں عید پر بین التاریخ کے حوالے سے جو تواریخ ہیں مختلف، تو دیکھیے کہ ہر عید کے لیے یہ جتنے بھی نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ایک مستقل دن اور تاریخ ہے، کبھی بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہے کسی جگہ پر. لیکن عید میلاد النبی کا جو یہ موضوع رکھا گیا اس کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں تاریخ کے حوالے سے ہی بہت اختلافات. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن میں یا تاریخ میں 5 ربیع الاول سے لے کر 10 محرم تک کے مختلف اقوال آتے ہیں، لیکن تاریخ وفات میں اختلاف موجود نہیں ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہی. اب 5 ربیع الاول کو قول مختار میں لکھا ہوا ہے، قول مختار ہے کہ جناب جی 5 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. امیر الدین صاحب کی کتاب ہے سیرت طیبہ، اس کے صفحہ نمبر 76 پر یہ بات لکھی ہے کہ 5 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی. تعلیم القرآن مدرسہ تعلیم القرآن ملتان سے یہ شائع ہوئی. اس کے بعد 8 ربیع الاول کا قول بھی ملتا ہے. حافظ ابن قیم جو متوفی ہیں 751 ہجری سے، یعنی ہمارے بہت پرانے اسلاف ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جمہور قول یہی ہے کہ 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. زاد المعاد ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 68 پر یہ بات لکھی. اس کے بعد 9 ربیع الاول کے سلسلے میں سب سے زیادہ بیانات وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تاریخ الاسلام معین احمد ندوی صاحب نے لکھی ہے, اس کے صفحہ نمبر 25 پہ بھی 9 ربیع الاول کے بارے میں ذکر ملتا ہے. اس کے بعد محبوب خدا کے نام سے ایک کتاب ہے, چودھری افضل حق صاحب نے لکھی ہے, صفحہ نمبر 20 پر 9 ربیع الاول کے بارے میں. رحمت للعالمین قاضی سلیمان منصور پوری صاحب نے لکھی ہے, صفحہ نمبر 72 پر 9 ربیع الاول کے بارے میں شواہد دیے. تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی صاحب نے لکھی, صفحہ نمبر 72 پر 9 ربیع الاول کے بارے میں بیانات دیے. اور ان کے علاوہ ابو الکلام آزاد رسول رحمت میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہمارے بانی تحریک اپنی کتاب رسول کامل میں, حفظ الرحمن سہاروی نے قصص القرآن میں, اور مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے الرحیق المختوم میں یہی بات اسی جانب اشارہ کیا ہے کہ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن 9 ربیع الاول, اور اسی کو اب درست مانا جاتا ہے. یہ تقویم کی وجہ سے دنوں میں کچھ آگے پیچھے, جو عیسائی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر کی وجہ سے کچھ فرق آ گیا. اسی طرح 10 ربیع الاول کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ایک کال ملتا ہے طبقات الکبریٰ میں. 12 ربیع الاول کے سلسلے میں صرف 3 کال ہیں. دین مصطفیٰ نامی کتاب ہے محمود احمد رضوی صاحب, صفحہ نمبر 84 پر لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت. اسی طرح ضیاء القرآن پیر کرم شاہ آزہری کی کتاب ہے, اس کی جلد 5 ہے, صفحہ نمبر ہے 665-665, اس پر وہ 12 ربیع الاول کے بارے میں دلائل دیتے ہیں. اسی طرح تبرکات ستر الافضال حسین الدین سوات اعظم لاہور کی طرف سے ایک کتاب لکھی گئی ہے, جس کے صفحہ نمبر 199 پر 12 ربیع الاول کے دلیل دی گئی ہے. تو یہ 3 ہمارے پاس ایسے کال ہیں جن سے 12 ربیع الاول کے بارے میں ملتا ہے, ورنہ میں نے آپ کو متعدد اقوال اس کے مقابلے میں 9 ربیع الاول کے بارے میں بتایا. 17 ربیع الاول اہل تشیع کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن, ان کی مختلف کتابیں جس میں 14 معصومین 14 ستارے, ان کے صفحات نمبر بھی ہے 28 اور 29 ہے, 14 ستارے کتاب کے 28 اور 29 صفحے پر یہ بات درج ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ربیع الاول کو پیدا ہوا. اسی طرح 14 معصومین جو ہے محمود رضا خاکی صاحب نے لکھی ہے, انہوں نے بھی اسی بارے میں دلائل دیے ہیں کہ جی وہ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوا. اب میں سب سے اہم بات 10 محرم, یہ تو چلیں وہ اختلافات ہیں جو ربیع الاول کے مہینے کے اندر اندر ہیں. اب ایک بڑی اہم شخصیت جس کے بہت سارے پیروکار اس رسم میں انوالو ہیں وہ ہیں جناب پیر شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ. ان کی کتاب ہے بڑی مشہور و معروف اور بڑی اعلیٰ کتاب ہے غنیت الطالبین. اس کتاب میں صفحہ نمبر 121 اس کی جلد 2 آپ اس بات پہ کافی طویل بیان اور دلیل دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن 10 محرم. 10 محرم کے دن میں 10 فضیلتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے جو مختلف ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش. تو وہ 10 چیزوں کا انہوں نے ذکر کرنے کے بعد کہا کہ جناب اسی وجہ سے اس 10 محرم کا روزہ پچھلی اس میں بھی تھا اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو جاری کرنا. بہرحال اللہ عالم یہ اختلافات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ تاریخ میں اور ہمارے ارد گرد کتابوں میں صفحات میں موجود ہیں. اب اس وجہ سے اب اس بات کو کہ اسے عید کا دن کہنا, عید کے لیے اگر مطلب کوئی اصول طے کیا جائے تو کوئی ایک دن تو نامینیٹ ہونا چاہیے, تو بس یہ اختلاف ہے. کہ جناب اسے عید کا دن کہنا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ اس میں تو آلریڈی اختلاف ہے. اور عید کا دن کنہوں نے کروایا؟ علامہ توکلی نے, جب برے صغیر پاک و ہند کی حکومت تھی تو انہوں نے اس کو گیزٹ میں چینج کروا کے یہ کیا تھا, ورنہ پہلے میلاد نبی کے نام سے ہی مشہور تھا. اچھا, دلیل جو دی جاتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی تھی کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں, وہ یہ تھی کہ ہم محبت میں کرتے ہیں, اور اس لیے کرتے ہیں کہ ذکر سیرت ہو اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان. اب جناب, ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے دین کا ایک لازمی اور اٹوٹ حصہ, اس کے بغیر تو کسی شخص کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا. محبت کے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہوگی, قرآن کریم کا وہ قول بھی آپ کے سامنے ہوگا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو. اور اتباع آپ سمجھتے ہیں اطاعت سے اگلا قدم ہوتا ہے کہ محبت کے ساتھ. پھر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو محبت کی عبادت ہے, ذکر سیرت کی جو عبادت ہے, اس کے لیے کیا شریعت نے کوئی قوانین مرتب کیے؟ اگر کوئی ضابطہ اور طریقہ مقرر کیا ہے تو وہی افضل ہے, اور اپنی طرف سے کوئی کیا جانے والا طریقہ جو ہے وہ غیر ہونا. ہم تک جو علم آیا وہ صحابہ کرام کے ذریعے آیا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جس طرح دین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھا, بالکل من و عن اسی طرح انہوں نے آگے اسے بڑھا دیا, اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتے ہوئے آیا. تو دراصل محبت میں بھی ہمیں اگر پیروی کرنی ہوگی تو ان کی کرنی ہوگی جس کی سند کے لیے قرآن کریم رضی اللہ عنہ و رضوان فرماتا ہے, یا کہتا ہے ایمان لانا ہے تو ان کی طرح لاؤ جیسا کہ وہ ایمان لائے. اور عربی ایک مقولہ ہے ذکر کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ذکر سیرت کرنے کی جو دلیل ہے, تو عربی مقولے میں یہ بات ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکر, کہ جس کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا اکثر ذکر کرتا ہے. اب دیکھیے کہ اگر کوئی عاشق ہے سچا, من تک ہی یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کوئی عاشق سچا ہے, اسے اپنے محبوب سے بڑی محبت ہے, تو کیا وہ سال بھر انتظار کر پائے گا ذکر کرنے کی؟ وہ ذکر کرنے کے لیے اتنا انتظار نہیں کر سکتا. ہم دنیاوی محبت میں جب الجھ جاتے ہیں تو اس میں بھی ہم اتنا صبر نہیں رکھتے کہ سالوں انتظار کریں اور پھر اپنے محبوب کا ذکر کریں. ہم تو ہر آن ہر لمحے اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ذکر ہمارے دن و رات میں شامل ہو گیا. جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو دعا موجود ہے. وہ دعا کس نے بتائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں نے وہ پڑھ لی تو ذکر ہو گیا. اس کے بعد میں نے وضو کیا, طہارت حاصل کی, ہر چیز کی دعائیں اپنے کاروبار پر کیا, تو معاملات مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. یہ سارا ذکر اس طرح موجود. تو جو بے قراری ہے عاشق کی محبوب کے لیے, وہ سال بھر کم سے کم یا مختلف چیزوں کے یا ایک جلسے کے انتظامات ہونے کی متحمل نہیں ہو سکتی. وہ تو بے قراری ہوگی کہ بس کسی بھی طرح ہو میں بس ذکر کرتا رہا. اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے, عشق کا دعویٰ کیا جاتا ہے, جو محبت سے بھی اگلی منزل ہے, اور ساتھ ہی ساتھ نافرمانی. اب یہ دونوں باتیں عربی قول کے مطابق جمع نہیں ہو سکتی ایک جگہ. ایک عربی قول ہے کہ ایک طرف تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عشق کا دعویٰ کرتے ہو, اور دوسری طرف تم نافرمانی کرتے ہو. تو یہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کسی کا مطیع ہو, کسی کا عاشق ہو, اور اس کا فرما بردار نہ ہو؟ آپ اگر قرآن کریم کی آیا مبارکہ پہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے پر زور دے رہی ہے تو غور کریں گے تو یہی کلیہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو, اگر تم اس کا اظہار کرنا چاہتے ہو, تو اب چونکہ میں تو تمہارے سامنے موجود نہیں ہوں، مجھے تو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، تو میرا نمونہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، جو تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ موجود، تم ان کی اتباع کرو، تو وہ تمہاری محبت مجھ سے ہوگی. تو دراصل اس میں بھی وحدانیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں بھی عنصر وحدانیت کا ہی ہے. وجہ ان سے بھی محبت کی یہی ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو. تو اگر اللہ کے نبی کے ہم فرما بردار نہیں ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو پھر یہ دعوے تو فضول ہو گئے. اچھا پھر آج معاملہ کچھ اور بھی ہے. سیرت کے جلسے منعقد کرنے میں ایک جواز یہ بھی طرح سے جاتا ہے کہ جناب لوگوں تک علم پہنچ جائے، ذکر ہونے کے ساتھ ساتھ چلیں علم پہنچ جائے، اور تاکہ لوگ اس پر عمل کر پائے. اب لیکن وہ جو سیرت کا جلسہ ہو رہا ہے، اگر آپ غور کریں، میں شاید سوئے زن سے کام لیتے ہوئے یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر مقامات پر بجلی جو ہوتی ہے وہ رینٹڈ نہیں ہوتی، کنڈے پر ہوتی ہے. اب سیرت کا جلسہ اور بجلی کے لیے تار لگائی ہوئی، نماز کا وقت ہو رہا ہے، جلسے کے منتظمین اور انتظامیہ اذان سنتے ہیں اور انتظامات میں لگے رہ جاتے ہیں، سارا دن لوگ کام کر کے تھکے ماندے آئے، کچھ لوگ آرام کر رہے ہیں، کچھ جلسے میں پہنچ گئے، اب ساری رات جلسہ ہوا، فجر سے پہلے اختتام ہوا، شیطان جیسے کہ ہمارے بھائی نے کہا وہ تو تھا، اس نے کہا ساری رات عبادت کر لی ہے، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہے، اور اس نے فجر میں بلا دی. جو وہ لوریاں دیتا ہے فجر میں، وہ ہم سب اس سے واقف ہیں. پھر یہ کہ سلام اور نعت سے ہمارے گلے جو ہے وہاں تر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن چہرے اور حلیے سنت پر ہی نہیں. تو یہ ابھی پچھلے دنوں ایک معاملہ ہوا تھا توہین رسالت کا، ڈنمارک کے کسی اخبار کا، اللہ تعالیٰ اس کو معلوم کرے. تو توہین کا تو اصل مقصد مطلب تو ہم کر رہے ہیں، اگر آپ غور کریں تو ہم کر رہے ہیں. ایک طرف ہم ان کی شان میں قصیدہ پڑھیں، ان کو مانیں کہ وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، کامل نمونہ ہیں، رسول مانیں، اور پھر یہ سب کچھ کہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ویسا نہ بنائیں، تو یہ مانے دار ہے. یہ تو یہی بات ہوگی، یہ اس سے بڑی توہین اور کیا ہوگی. جو عملی بھی ہے اور فکری بھی ہے، اسی کو آپ نظری کہہ لیجیے، صرف قول ہی نہیں ہے. اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو دیکھیے کہ اسی کو آپ سنتوں کا مذاق اڑانا بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جس سنت کی آپ تعریف بیان کر رہے ہیں وہ خود نہ کریں. معلوم ہے آج ہمارا سب کا معاملہ یہی ہے کہ علم بے حد ہے، ہر شخص کو معلوم ہے جنت کا، دوزخ کا، عذاب کا، ثواب کا، اور اعمال کا معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، اور اتنا تو بے شک اسے معلوم ہے مختلف ذرائع سے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے. لیکن عملی سطح پر اگر ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم کہیں بھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ مجھے آلات موسیقی مٹانے کے لیے بھیجا گیا، اور جلسہ سیرت اور اس قسم کی محافل میں بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ساتھ اور ساری چیزوں سے لیس ہو کر شیطانی آلہ کار سمجھیے کہ جو اس کے یہ سارے ہتھکنڈے ہیں وہ لے کر قوال پہنچ جاتے ہیں، اور پھر مزہ میں اور شان میں قوالیاں ہوتی ہیں اور اس میں ساتھ بجتا ہے. اب کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں جو صادق المصدوق ہے کہ مجھے اسے مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہم کہیں کہ اس میں خیر ہے؟ میری سمجھ میں، میری عقل تو اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور یقیناً آپ بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے. جب ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ایک طرف ہے اور ایک طرف ہمارا ظن ہے، صرف گمان ہے کہ یہ خیر کے لیے. اس کے بعد اگر اس سے بھی بڑھ کر آگے دیکھا جائے تو جو پروگرام ہمارے ہاں گھروں میں، یہ ساری چیزیں جلسوں میں اور محفلوں کے ساتھ ساتھ گھروں میں بھی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، جہاں بے پردگی عام، اور اس کے لیے خواتین باقاعدہ بناؤ سنگار اور تیار ہو کر پہنچتی، یعنی گویا کہ شیطان ان کو سارے تیر و ترکش دے کے بھیج رہا ہے کہ اب جاؤ اور شکار کرو۔ تو یہ محفل اس لیے اکٹھی ہو رہی کہ ہم ان پروگراموں کے ذریعے ان اچھے اور مقدس جو ہمارے رشتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو اس طرح بدنام اور کریں۔ یہ معاملات ہیں جو ہو رہے ہیں، مخلوط بے پردہ محفلیں، اور ٹی وی اور باقی میڈیا تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے شیطان کا اعلی کار ہے، اس پر تو جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب کے سامنے۔ پھر یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جناب والا اسلام رسمی مظاہروں کا دین نہیں ہے، جہاد کے علاوہ کسی جگہ آپ صحابہ کرام کا کوئی مظاہرہ نہیں دکھا سکتے پوری تاریخ۔ اسلام میں ہم نے کون سے یہ رسمی مظاہرے اکٹھے کر دیے، کہاں سے کر دیے، جبکہ ہم خود، میں نے آپ کو منہاج القرآن ابھی پچھلے دنوں مجھ تک ایک خبر پہنچی تھی، اور اس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، بڑی علمی شخصیت، لیکن بات یہ ہے کہ علم اپنی جگہ اور گمگردہ راہ ہو جانا اپنی جگہ ہو، تو انہوں نے ایک حدیث میں، بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق کچھ ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ حدیث بھی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے دراصل تلاش کی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اس میں کہیں بھی پوری بخاری شریف میں اس حدیث کے ریفرنس سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ 604 ہجری کے بعد آنے والے، جبکہ اسلام میں مختلف چیزوں کی آمیزش ہو گئی، خلافت ختم ہو گئی، ملوکیت حائل ہو گئی اور مختلف پردے آ گئے، اور پھر جس دور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشگوئی فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ باب الفتن کا درجہ دے رہے ہیں کہ یہ باب ہے، یہ دروازے ہیں، کہ جس دن یہ دروازہ بند ہو جائے گا تو فتنوں کا کی بھرمار ہو جائے، اس فتنوں کے دور میں ہماری محبت بڑھ جائے، صحابہ جن کی مثال قرآن دے رہا ہے ایسے کیسے نہیں ہوتے۔ اچھا، اب جو شریک ہوتے ہیں ان محفلوں میں، مجلسوں میں، اگر غور کریں تو ہماری فطرت ہے کہ ہم میں سے اکثر اس لیے شریک ہوتے ہیں کہ دوستوں سے ناراض نہ ہو جائے ہمارے دوست۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی مقرر ہمیں پسند ہے تو وہ ہمارے جیسے بانی محترم فرماتے ہیں کہ ذہنی عیاشی کے لیے اس مقرر کی طرح تقریر میں ذرا جوش اور جذبہ سننے کے لیے بھی وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا میں دیکھیے، جن لوگوں کی بھی دنیا دن مناتی ہے، ان میں سے یا تو کوئی سیاسی لیڈر ہے یا کوئی قومی لیڈر، اور یہ سارے کے سارے انسان تھے، بشر تھے، بشری کمزوریوں سے آراستہ تھے۔ اس لیے دیکھیے، قائد اعظم ہے، علامہ اقبال ہے، آپ قائد اعظم کی طرح ہونا کبھی نہیں چاہیں گے، ہاں کسی ایک دو معاملے میں آپ کہیں گے میں قائد اعظم بن جاؤں، ایک دو معاملات میں آپ علامہ اقبال کی پیروی کرنا چاہیں گے، لیکن مستقل مکمل قائد اعظم اور مکمل علامہ اقبال یا کوئی اور شخصیت بننا نہیں چاہیں گے۔ دلیل صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ مکمل ان جیسی شخصیت بنا جا سکتا ہے، اور وہی قابل احترام۔ اور پھر بات یہی ہے کہ ان جلوسوں سے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ پاکستان 1933 میں شروع ہوا، تو انداز یہ تھا کہ دوسری قوموں کے جلوس نکلتے ہیں تو ہمارے بھی نکلنے چاہیے، محفلیں ہونی چاہیے، اور حدیث مبارکہ یہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے کسی دوسری قوم کی شباہت اختیار کی تو وہ اسی میں سے ہے۔ اللہ تعالی کرے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اور میرے پاس مضمون میں کافی کچھ ابھی باقی تھا جو رہ گیا، انشاءاللہ پھر کسی وقت اس کو رکھیں گے۔ ایک دو آخری جو باتیں میں ایک دو منٹ آپ سے لوں گا کہ یہ جو نعتیہ کلام ہے، اس میں قصور تھوڑا سا ہمارا بھی ہے اس معاملے میں۔ دین میانہ روی کا نام ہے، ایکسٹریمائزیشن کا نہیں، ہم نے دو ایکسٹریمز بنا دی۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم پڑھتے ہی نہیں، ایک کمیونٹی بہت پڑتی ہے تو وہ بہت ہی پڑتی ہے، وہ اس میں یہ بھی خیال نہیں کرتی کہ کہیں غلو ہو رہا ہے، کہیں ہم شرک کے دروازے کے اندر تو نہیں جا گرے، اور دوسری کمیونٹی اگر جس نے چھوڑ دیا تو بالکل ہی چھوڑ دیا، ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے جی، یہ تو وہ پڑھتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام بھی تو آپ کی شان میں قصیدے لکھا کرتے ہیں، تو اس میں اچھی جو ناتے ہیں جیسے بہت، جس میں کوئی شرکیا پہلو نہیں ہے، اگر ہم اس انداز میں بھی اللہ کے نبی سے اپنی چاہت کا اظہار کر دیں تو وہ بھی اچھا ہے، مناسب ہے، کوئی ایسی بری بات نہیں ہے اس میں، جیسے کہ وہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا وہ ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، کہ اے حسن والے انسانوں کے سردار، من وجهک المنیر لقد نور القمر، آپ کے رخ روشن سے چاند چمک اٹھا، اس کی بھی ایک حدیث موجود ہے، لا یمکن التناو کما کان حقہ، کہ آپ کی تعریف اور توصیف آپ کے شایان شان ممکن ہی نہیں ہے، بے شک نہیں ہے، کوئی کتنی ہی کر لے نہیں ہو سکتی، وہی ہو سکتی جو اللہ نے جیسے بیان کر دی، اور وہ اسی طرح ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہم وہ تمام اذکار کریں جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، اور بعدت خدا بزرگ ہوئی کس کا مختصر، مختصر گیت مصرے کو ایک طرف رکھ لیں اور میں کہتا ہوں پوری نعتیہ کلام کو دوسری طرف رکھ لیں تو یہ پھر بھی اپنے وزن میں بھاری ہوگا، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین اس کائنات کی اور اللہ کی تخلیقات میں ہستی ہے تو وہ بتا، مختصراً یہ بات کی جائے، تو میں مصنون دعا پہ اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، ختم کرنے کا بات کی تو بات میں نہیں کر سکتا، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.